اگلا فصل ہے گناہ مدح و قدح کے سنگم پر، یعنی مدح کہتے ہیں تعریف کو اور قدح کہتے ہیں عیب کو۔ گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ مدح و ستائش، شرافت و بزرگی کے جس قدر بھی نام ہوتے ہیں وہ گناہگار سے سلب کر لیے جاتے ہیں اور ان کی بجائے تحقیر و مذمت سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ یا تو وہ مومن، محسن، نیک، متقی، پرہیزگار، اطاعت گزار، منیب و دلی، مصلح، عابد، خائف من اللہ، کثیر التوبہ، طیب، اللہ کا پسندیدہ بندہ وغیرہ سے یاد کیا جاتا تھا، اور اب اسے فاسق، فاجر، بدکار، نافرمان، دشمن دین، بدعمل، بدکردار، مفسد، خبیث، مردود، زانی، چور، قاتل، کذاب، خائن، لوٹی، عہد نشکن، قاطع رحم وغیرہ جیسے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان تمام نام فسق و فجور کے نام ہیں، اور فسق و فجور کے نام بہت ہی برے نام ہیں۔ قرآن حکیم کے اندر ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اور ایمان لانے کے بعد غلط نام بہت ہی برا ہے۔ تو گناہ کی وجہ سے مشہور ہونا یعنی بدترین بدنامی ہے۔ سب سے بڑی بدنامی یہ ہے کہ انسان گناہ کی وجہ سے مشہور ہو جائے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ اسماء ایمان سے محرومی رب منتقم کے قہر و غضب اور دخول جہنم اور رسوائی و ذلت کے موجب ہیں، اور پہلے نام ایمان، رضائے مندی رحمان، دخول جنت اور اس کی شرافت و بزرگی کے موجب ہیں۔ اگر معصیت و گناہ کی کوئی اور سزا نہ دی جائے اور صرف ان برے ناموں ہی کا مستحق بنا دیا جائے، تب بھی عقل سلیم معصیت سے باز رہے گی، اور طاعت و عبادت کا صرف یہی صلہ کافی ہے کہ نیک نامی حاصل ہوتی ہے، اور نیکی کے ان مقدس ناموں سے بندہ یاد کیا جاتا ہے جو پسندیدہ ہیں۔ تو عقل سلیم طاعت و عبادت سے وابستگی و کریدگی کا حکم دے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے خیر و فلاح سے نوازی وہ کامیاب ہے اور اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس پر وہ اپنی خیر و فلاح کے دروازے بند کر دے اسے کوئی کھولنے والا نہیں، جسے وہ اپنی بارگاہ سے دور کر دے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور جسے وہ اپنا مقرب بنا لے اسے کوئی دھتکارنے والا نہیں۔ سورہ حج میں آتا ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اور جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ تو کیا خلاصہ ہے اس فصل کا؟ کہ گناہ کی ایک سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ انسان ایک برے نام سے مشہور ہو جائے۔ اگر کوئی شخص چور کے نام سے مشہور ہے، جھوٹے ہونے کی وجہ سے مشہور ہے، یا بد زبانی کی وجہ سے مشہور ہے، یا کوئی بھی گناہ، بد کرداری کی وجہ سے مشہور ہے، فحاشی کی وجہ سے مشہور ہے، والدین کی نافرمانی کی وجہ سے مشہور ہے، تو یہی سزا اس کے لیے کافی ہے کہ انسان کی نیک نام ختم ہو جائے اور ایک برے نام اور برے القابات سے وہ مشہور ہو جائے۔ تو یہاں پر علامہ ابن القیم فرماتے ہیں کہ اگر انسان، یعنی شریعت کو ایک طرف رکھے، اگر عقل کو بھی یوز کرے نا، تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میری بدنامی ہو، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میری بری شہرت ہو، لیکن اللہ کی پناہ کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو شیطان اور اس کا نفس اس پر ایسا حاوی ہو جاتا ہے کہ حدود اللہ کی پامالی تو ایک طرف، انسان اپنی عقل سے بھی بغاوت کرنے لگ جاتا ہے، انسان کی عقل بھی ماند پڑ جاتی ہے، انسان اپنی عقل کو بھی شکست دے دیتا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز جو ہے وہ یہ کہ ہمیشہ ہمیں کام کی فکر کرنی چاہیے، نام کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ جب ہمارے کام اچھے ہوں گے تو اللہ ہماری اچھی ناموری برقرار فرما دیں گے، اور اللہ کے پاس ہمیں عزت تلاش کرنی ہے، بندوں کے پاس نہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بندوں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں، ہم آج کام کی فکر نہیں نام کی فکر کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اچھائی میں استقامت لائیں تاکہ وہ ہماری پہچان بن جائے۔ کوئی بھی جو آپ میں خوبی ہے یا زیادہ خوبیاں ہیں، ان میں استقامت لائیں، ان کو بار بار کریں تاکہ وہ آپ کی پہچان بن جائے، اور جب لوگ آپ کا ذکر کریں تو وہ اچھائی ان کے مائنڈ میں آ جائے. اور اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میں اور آپ ہم کسی ایسی عادت میں ملوث ہیں، یا ہم میں کوئی ایسی عادت ہے جو بری ہے خدا نخواستہ، جیسے کوئی بہت غصے کے تیز ہوتے ہیں، کوئی زبان کے بہت تیز ہوتے ہیں، کچھ فضول خرچی میں بہت آگے ہوتے ہیں، کچھ شوہر کی نافرمانی میں بہت آگے ہوتی ہیں، تو یہ سب بھی گناہ ہے نا، اور ایک بری نامی ہے، بدنامی ہے. تو اس سے ہم نے خود کو، اپنے دامن کو اور اپنے آپ کو بچانا ہے انشاءاللہ تعالی. آخری فصل آج ہم دیکھتے ہیں اولو الالباب سے خطاب. معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ عقل انسانی کو خراب کر دیتے ہیں، یعنی انسان کی عقل ہی بجھ جاتی ہے. تم ایسے دو آدمیوں کا موازنہ کرو جو عقل مند کہے جاتے ہوں، جن میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہے اور دوسرا عاصی و نافرمان. یقیناً مطیع و فرما بردار آدمی کی عقل و خرد کو تم مکمل پاؤ گے، اور اس کی فکر و رائے صحیح اور سلجھی ہوگی، اصابت رائے سے وہ زیادہ قریب ہوگا. اور یہی سبب ہے کہ قرآن کریم کا زیادہ تر خطاب کس سے ہے؟ اولی الالباب اور اولی العقل سے ہے. مثلاً اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مند تم مجھ سے ڈرو. پھر اسی طرح سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو تم اللہ سے ڈرتے رہو. سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. تو اس قسم کی آیتیں قرآن حکیم کے اندر بے شمار ہیں. اس شخص کو کون عقل مند کہے گا جو اس ذات کی نافرمانی کرے جس کے قبضے قدرت میں اس کی جان ہے، جس کے گھر میں یہ رہتا ہے اور اچھی طرح جانتا ہے کہ صاحب خانہ اسے دیکھ رہا ہے، اس کی تمام حرکات و سکنات کا وہ مشاہدہ کر رہا ہے، کوئی چیز اور اس کی کوئی بات اس سے مخفی نہیں، اور پھر یہ کہ اس کی ناراضی بھی پسند نہیں کرتا اور اس کی نعمتوں سے مستفید بھی ہونا چاہتا ہے. باوجود ان تمام باتوں کے ہمہ اوقات یہ وہی کام کرتا رہتا ہے جس پر اللہ کا غضب، قہر اور لعنت پڑتی رہتی ہے، وہی کام کرتا رہتا ہے جو اسے اس کی رحمت سے دور پھینک دے اور اسے اپنے دروازے سے نکال دے، اور جو اس کے لیے موجب ذلت و رسوائی ہے اور اسے اس کے دشمن نفس اور شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، جو اس کے سخت ترین دشمن ہیں اور اللہ کی نگاہوں سے اسے گرا دیتے ہیں اور اس کی رضامندی و محبت سے دور پھینک دیتے ہیں. اور حال یہ ہے کہ بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کے نزدیکی اور تقرب ہی میں ہے، اور اس کے تقرب میں فوز و فلاح کی برکتیں میسر آ سکتی ہیں، اور اسی کے تقرب سے اولیاء اللہ میں اسے شمولیت نصیب ہو سکتی ہے، اللہ کا دیدار نصیب ہو سکتا ہے. یہ اور اس قسم کی بے شمار و لاتعداد نعمتیں، کرامتیں اور عزتیں اہل طاعت کے لیے موجود ہیں، اور جو عقوبتیں اور جو سزائیں اوپر بیان کی گئی ہیں ان سے بھی کہیں زیادہ سزائیں اہل معصیت کو دی جائیں گی. پس اس عقل کو عقل کون کہے گا جو گھڑی بھر کی یا ایک دن کی یا چند دنوں کی لذت و مسرت کو، کہ جس کی حیثیت ایک خواب سے زیادہ نہیں، آخرت کی دائمی نعمت، دائمی فوز و فلاح، عظیم ترین کامیابی کے مقابلے میں ترجیح دے؟ آخرت کی فوز و فلاح تو وہ چیز ہے کہ دنیا و عقبہ کی تمام تر سعادتیں بھی اسی سے وابستہ ہیں. اگر کسی کے پاس وہ عقل نہیں جو اس کے حق میں حجت کا کام نہ دے سکے تو وہ یقیناً مجنون اور دیوانہ ہے، بلکہ مجنون اور دیوانہ تو اس سے اچھا ہے کہ اسے انجام کی سلامتی اور آخرت کی عافیت و نجات تو میسر آئے گی. یعنی جو مجنون ہوتا ہے نا اس کے اعمال کا مواخذہ نہیں ہوگا. تو یہ تو عقل کی کوتاہی پر اس حیثیت سے روشنی ڈالی گئی ہے. اب عقل عیشی اور عقل معاشرتی کی کوتاہی پر بھی غور کرو. اگر مذکورہ نقصانات میں عقل عیشی کے نقصانات کا اشتراک نہ بھی سمجھا جائے تو ایک موٹی سی بات عقل عیشی کی کوتاہی اور خرابی کی جانچ کی یہ ہے کہ ہم ایسے دو آدمیوں کے سامنے رکھیں جن میں سے ایک ہمارا مطیع و فرما بردار ہے اور دوسرا نافرمان اور سرکش. صاف واضح ہو جائے گا کہ دونوں میں سے کون عقل مند ہے. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ کوتاہی عقلی کی مصیبت تو عام ہو چکی ہے اور درجہ جنون تک پہنچ چکی ہے. پس واقعہ یہ ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک، تسکین قلب، سرور نفس، حیات قلب، لذت روح، لذت آنگین عیش، خوشگوار زندگی تو وہی ہے جس میں منام حقیقی کی رسامندیاں شامل ہوں. جو قیمتی انمول نعمتیں اسے منام حقیقی کی رسامندی سے حاصل ہوں گی وہ اس قدر پیش بہا ہوں گی کہ اگر اس کا قلیل مقدار دنیا میں لایا جائے تو وہ قلیل مقدار دنیا و مافیہ کی تمام نعمتوں سے زیادہ ہے. اگر کسی انسان کو اس نعمت میں سے ادنا سے ادنا، معمولی سے معمولی حصہ بھی مل جائے تو وہ دنیا و مافیہ کو بھی اس کے عوض میں منظور نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ معمولی سا حصہ بھی اس قدر قیمتی ہوگا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے بھی زیادہ ہوگا. آخرت کی مختصر نعمت بھی ایسی ہوگی کہ وہ ان تمام مشقتوں اور انواع و اقسام کے ہموم و غموم سے پاک ہوں گی جو دنیا داروں کو دنوی نعمتوں کی تحصیل میں برداشت کرنے پڑتے ہیں. آخرت کی نعمتوں کا تو یہ حال ہے کہ ابھی دو نعمتیں بلا کسی مشقت و تکلیف کے مل گئیں اور دوسری دو نعمتوں کا انتظار ہے، اور اگر وہ بھی بلا مشقت و محنت کے حاصل ہو گئی تو دوسری کا انتظار کرو. بس حقیقت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح تکلیف ہوتی ہے اور تم اللہ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو انہیں نہیں. تو وہ آدمی کس قدر کوتاہی عقل و کم سمجھ کہا جائے گا کہ جو موتی کو ایک ذرے کے عوض، مشک کو گوبر کے عوض فروخت کر ڈالتا ہے. انبیاء صدیقین کے رفاقت کے مقابلے میں ان لوگوں کے رفاقت کو ترجیح دیتا ہے جن پر اللہ کا غضب اتر چکا، اور جنت کے مقابلے پر جہنم کو ترجیح دیتا ہے جو بہت برا مقام ہے. تو دیکھیں خلاصہ کیا ہے اس فصل کا، کہ ہم جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، اور عقل مند انسان سیلف کنٹرولڈ ہوتا ہے. دیکھیں عقل ایک رہنما ہے نا، اور جو گناہ ہوتے ہیں وہ عقل کے چراغ کو بجھا دیتے ہیں، اور کامل عقل وہی ہے جس سے درست نتائج سامنے آ جائیں. اور ایکچولی جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں نا، یہ تھنکنگ کو کلاؤڈی کر دیتے ہیں، پھر ہمیں کچھ سجائی نہیں دیتا، تو ہماری عقل بھی ماند جاتی ہے، یعنی ختم ہو جاتی ہے. اور جب عقل نہیں تو پھر درست راستے کی نشاندہی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو عقل کو کون سی چیز ختم کرتی ہے؟ گناہ. تو یہ بھی گناہ کا ایک نقصان ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اتنے ہم نقصانات گناہ کے پڑ چکے ہیں، اب تو اللہ تعالیٰ ہمیں شعور والی نگاہ عطا فرما دیں، اب تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ان تمام گناہوں کے لیے نفرت ڈال دے جو ہم کرتے ہیں جان بوجھ کے، انجانے سے، یا جن کی لذت اس قدر ہمارے اندر سمو گئی ہے کہ وہ ہم سے اور ہم ان سے الگ نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ اب ان گناہوں کو میرے اور آپ سے بہت دور فرما دیں. آمین یا رب العالمین. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.